السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. جو چار رکوعوں کا ذکر ہوا تھا، رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31، مستقل گھریلو زندگی کے بارے میں ہدایات اور ایک انتہائی ناخوشگوار معاملہ یعنی طلاق، اس کے بارے میں بھی حسین تعلیمات عطا ہو رہی ہیں. ارشاد ہوا آپ سورہ البقرہ آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، فلا تعذلوهن، تو انہیں مت روکو، ان ينکحن ازواجهن، کہ وہ پھر سے اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں، اذا ترادوا بینهم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں آپس میں معروف طریقے کے مطابق راضی ہوں. یعنی پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے، تو کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی یعنی جو بھی خاتون ہے، اس کا بھائی یا والد یا گھر والے آڑے آ جاتے ہیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے. نہیں، اگر یہ بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر راضی ہیں اور معاملہ چل سکتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی رکاوٹ اس میں تم نہ ڈالنا. اب آپ اندازہ کریں، کڑوا ہے، کڑوا گھوٹ ہے، اور ناک کا مسئلہ بھی بنتا ہے، عزت کا مسئلہ بھی بنتا ہے، لیکن یہ ناک اور عزت کے مقابلے میں گھر کا بچنا زیادہ اہم بات ہے. تم رکاوٹ نہ ڈالنا ان کے ملاپ میں. ذالک یعذ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس ماں سے اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہ بار بار بات آئے گی، میں بار بار عرض کروں گا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ کمزور پڑے گھر برباد ہوتے ہیں، یہ مضبوط ہوگا ایمان تو گھروں کو بچانا ممکن ہوگا انشاءاللہ. کس کے لیے نصیحت؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے. کیا؟ گھروں کا بچنا، یہ اہم بات ہے. گھروں کا بچے رہنا، جڑے رہنا، مضبوط رہنا، یہ پاکیزہ تر بات ہے، نہایت ستھری بات ہے. اور وہ جو جادو ٹونے میں پڑتے ہیں، وہ کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ گھروں کے توڑنے پر. شیطان کدھر لگاتے ہیں؟ تمہیں توڑنے پر. اور رحمان کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے گھر بچے رہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. یہ گھروں کے ٹوٹنے کی تباہی کس قدر آئے گی آج دنیا دیکھ رہی ہے. کچھ لوگ تو بےچارے کتے بلیوں سے محبت کرتے ہیں مگر انسانوں سے محبت نہیں کرتے. وہاں کتا امپورٹنٹ ہو گیا، گھر والے امپورٹنٹ نہیں، کیونکہ گھر بچا ہی نہیں بےچاروں کا. بوڑھا ہے تو وہ کسی سڈنی میلبرن میں خود دیکھ کر آیا کہ پارک کے اندر کتے بلیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بےچارے کا گھر ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اولاد کی اولاد کو پوتا ہوتا پوتی، یہ نکاح ہی نہیں ہو رہے تو بےچارے کتوں کو ہی پسند کر رہے ہیں نا، اور کتے بنے ہوئے بالکل غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. کیا تباہی آئے گی تمہیں اندازہ نہیں اگر یہ گھر ٹوٹتے چلے گئے. سبحان اللہ. اب دیکھیے، بچہ طلاق بھی اگر ہو جائے تو کوئی بچہ جو پیدا ہو چکا اس کی پروٹیکشن دیکھیں. اللہ کرے کہ یہ ہمیں بڑوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. ہم دنیا میں کہتے ہیں حقوق ملنے چاہیے، ہیومن رائٹس، اور اللہ کے بندو، اللہ کے کلام سے پوچھو. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک. یہ 2 سال میکسیمم ہے، کوئی 1.5 برس میں چھڑوا لے، کوئی 1.5-2 برس میں چھڑوا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بچے کا حق ہے. اور جن خواتین کو خامہ خواہ اوور اسمارٹ بننے کا شوق ہوتا ہے اور وہ بچوں کو فیڈ نہیں کراتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھئے گے، بریسٹ کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ نے فطرت میں رکھا، تمہارے بہتری کے لیے رکھا ہے بھائی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک. ایک دور گزرا، پرانی بات ہو گئی، نیلے رنگ کا ڈبا، پیلے رنگ کا ڈبا، بلو رنگ کا ڈبا، گرین رنگ کا ڈبا، ڈبوں پر ڈبے، ڈبوں پر ڈبے بچوں کے دودھ دودھ کے لیے اب بچوں کو دبے گا دودھ. استغفر اللہ. اس کا حاصل کیا ہے؟ تربیت اولاد پر ایک ریسرچ میں چھوٹی سی کر رہا تھا, کوئی نوٹس تیار کرنے تھے, ایک جملہ بڑا پیارا آ گیا تھا تو بڑا سینسیٹیو. کسی نے کہا ماں نے, بیٹا تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. اب ہمارے لیے جملہ بڑا خطرناک ہے بھائی, کوئی ماں اولاد کو کہتے میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. آگے سے بڑا ہو گیا تھا بچہ, اس نے کہا اماں ڈبے کا پلایا تھا تم نے, تو ڈبے کا پی کر تو یہی اولاد نکلے گی نا بھائی. ٹھیک, تو وہ دور گزرا, پھر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے بڑے بڑے بینرز لگوائے, بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے. قرآن اس کو بھی ڈسکس کر رہا ہے, اور 2 سال کی مدت میکسیمم بیان ہوئی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک. اس دودھ پلانے کے عمل سے پوری بچے کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کی نفسیات ڈیولپ ہوتی ہے. اور امت کی وہ مائیں بھی تھیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں, جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں, جو اللہ کی یاد میں غرق ہوتی تھیں اور بچے کو دودھ پلاتی تھیں, تو مجاہد پیدا ہوتے تھے, مبلغ پیدا ہوتے تھے, داعیان دین پیدا ہوتے تھے. برائلر مرغیوں کی طرح بچے نہیں ہوتے تھے پھر کہ بالکل بےچارے گئے گزرے ہو گئے. یہ دودھ پلانے کا عمل, پھر وہ جو اٹیچمنٹ ایک ماں کی اولاد کے ساتھ, وہ جو ایک لمس ماں کا ہوتا ہے, یہ لمس اردو والا ہے, لاہور کی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا میں, لمس یہ ٹچ چھونا. ہاں آج تو کا سیف ڈسٹینس, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں وہ لمس, یہ سب کچھ منتقل ہوتا ہے بچے میں. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف, اور جس کا بچہ ہے اس باپ کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس معروف طریقے کے مطابق. اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا, تو بچے کی پروٹیکشن دیکھیے, بچے کا تحفظ دیکھیے. یہ شخص اس بچے کی ماں کو نان نفقہ دے گا, خرچہ دے گا. کیوں؟ وہ بچے کی ماں کھائے گی پیے گی تو اپنے بچے کو فیڈ کرا سکے گی نا. بچے کی پروٹیکشن دیکھیے. اس دوران میں جب اس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا, تو بچے کا باپ خرچہ دے گا چاہے طلاق اس نے دے رکھی ہے. اللہ اکبر. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی شخص پر اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی. مراد ہے کہ جس قدر تمہاری کیپیسٹی ہو اس کی حیثیت کے مطابق خرچہ دینا پڑے گا, تاکہ ماں کے وجود میں غذا جائے تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا. بچہ کتنا امپورٹنٹ ہوا, بچے کی پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہوئی, سبحان اللہ. لا تضار والدتم بولدها, فرمایا کہ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے, اور نہ ہی ولا مولود اللہ بھی ولدی, اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. ایسا نہ ہو کوئی ماں اس سطح پر نہ آ جائے کہ دودھ پلانے سے انکار کر دے, یہ تو انتہائی گھناؤنا جرم ہو جائے گا. اور نہ ہی باپ کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے کہ ایسے مطالبات کیے جائیں کہ باپ بیچارہ پورے بھی نہ کر سکتا ہو. تو نہ ماں کو نقصان پہنچے نہ باپ کو نقصان پہنچے, اور دونوں کو نقصان نہ پہنچنے کا فائدہ کیا ہے, بچے کو نقصان نہ پہنچے. وہ اللہ اکبر. وہ الوارث مثل ذلك, اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری. اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو اس بچے کے جو رشتہ دار بنیں گے, اگر یہ بچہ جوان ہو اور مر جائے, تو اس کے حصے سے, اس کے ترکے سے جن کو وراثت میں حصہ ملے گا ان کی بات ہو رہی ہے. اگر اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو وہ رشتہ دار اس بچے کے, اگر یہ بڑا ہو اور انتقال کر جائے, اور اس کے ترکے میں سے جن کو حصہ ملے گا وہ وارث. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ماں کو خرچہ دیا جائے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے قابل رہے. اللہ اکبر. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ, تو اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضا مندی اور مشورے سے, فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. 2 سال پورا کرنا ضروری نہیں ہے, وہ تو میکسیمم ہے. 1.5 برس میں دودھ چھوٹ جائے, 1.25 برس میں چھوٹ گیا, 1.25 برس میں چھوٹ گیا, باہمی رضامندی مشورے سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان ارد تم امتستر دیو اولادکم, اور تم چاہو گے تم کسی دائیا سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ, کسی اور خاتون سے. کوئی جینوئنلی پرابلم آ سکتی ہے کہ بچے کی ماں نہیں پلا پا رہی ہے, کوئی اور مشکل پیش آ گئی, کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا, تو کسی اور دائیا, کسی اور خاتون سے اپنی دودھ اولاد کو تم دودھ پلواؤ اگر تم چاہتے ہو. فلا جناح علیکم, تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم اس دائیہ کو دودھ پلانے والی کو پورا پورا ادا کرو جو بھی تم نے معروف طریقے کے مطابق دینا طے کیا ہے. کسی اور خاتون سے اگر دودھ پلواؤ گے, ممکن ہے وہ بچے کی قریبی رشتہ دار بھی ہو, مگر اس باپ کے بچے پر لازم ہے کہ خرچہ دے, اس کے وجود میں کچھ جائے گا تو بچے کو دودھ پلا سکے گی. کس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے, کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بچے کی. کتنا پیارا دین ہے, چھوٹا سا بچہ ہے بھی اس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. بار بار ان احکامات کے درمیان میں اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی. وہی دلوں سے نکل گیا تو بچوں پر بھی ظلم ہے, بیویوں پر بھی ظلم ہے, کبھی شوہروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ہاں ہاں, بیویاں بھی بیچاری کبھی ظلم کرنے پر آ جاتی ہیں, پھر وہ بیچاریاں نہیں رہتی, وہ ظالمہ بن جاتی ہیں. اسی شہر میں مثالیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے, جھجک آتی ہے. اور جس کو میڈیا نے اٹھایا تھا کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو مار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ڈشز بنائی تھی, اور ایک ہفتہ میڈیا نے وہ سارا کچھ دکھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حرکتیں بھی اس شہر میں, اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب بیوہ کی عدت اور اس کے بارے میں چند باتیں. والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا, اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں, یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا, تو چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھیں. یہ چار مہینے دس دن قبری اعتبار سے یہ ایک خاتون جو کہ بیوہ ہو گئی اس کی عدت کی مدت ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو تین دن کا معاملہ ہے غم کا بس, مگر بیوہ کا معاملہ بھارا شوہر کے ساتھ لباس کا گہرا تعلق ہے, تو بیوہ کے لیے وہ غم کی کیفیت ہے, اس کی عدت ہے چار مہینے دس دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, تو جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں. کیا مطلب؟ ایک بیوہ کی عدت پوری ہو گئی, اب اس کو کہیں نکاح کرنا ہے تو نکاح کر سکتی ہے. انگریز ہمارے یہاں سے چلے گیا, انگریزیت ہم میں سے نہیں گئی. یہ مثالیں پہلے میں نے دے دی نا, کتنا پڑھا لکھا عالم دین صاحب علم ہو لیکن قمیض شلوار میں آئے گا تو بڑی گھورتی بھی نگاہوں سے لوگ دیکھ لیتے ہیں, اور کتنا بڑا جاہل اور پینڈو اور ڈاکو اور بدماش اور لٹیرا ہو تھری پیس میں آ جائے تو اس کی بڑی ورتھ ہوتی ہے ہمارے نگاہوں میں. کیا ہے؟ انگریزیت اور مرعوبیت. تو انگریز چلا گیا, مرعوبیت نہیں گئی. ہندوستان تقسیم ہو گیا, پاکستان الگ ہو گیا, ہندوانہ تہذیب کے اثرات ابھی تک ہم میں چل رہے ہیں. وہاں تو کیا ہے کہ بیوہ اپنے شوہر کی چتا میں جل کر ستی ہو جائے, مر جائے. بیوہ کا نکاح, ہائے نکاح کر لیا اس نے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ گھٹیا جملے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر ہیں. اور میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیے؟ بولیے, بیواؤں سے نکاح کیے. کیا رسول اللہ کے بارے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جہالت ہمارے اندر موجود ہے کہ بیواؤں کے بارے میں اس طرح کے جملے, وہ بیوہ جس کا نکاح ہو جائے اس کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی. اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. استغفر اللہ. فرمایا کہ فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف, کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. تم اللہ کے احکام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ اللہ کو پتا ہے. تم اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ کو پتا ہے. تم مذاق اڑا رہے ہو بیوہ کے نکاح کے بعد اس کا؟ اللہ کو معلوم ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو, یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیوہ کے بارے میں. ذہن میں رکھیے گا, بیوہ کے بارے میں کوئی اس میں گناہ نہیں کہ عورتوں کو مراد بیوہ اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے. اچھی بات ہے, کوئی شخص کسی بیوہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہے, یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, کبھی فرمایا کہ وہ اس کو وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے جو کسی بیوہ یا یتیم کو اپنی کفالت میں لے. اللہ اکبر, اچھی بات ہے. ولکن لا توعدوهن سرا, لیکن ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا, سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو. کیا مطلب؟ اب فقہا نے لکھا بھائی کسی کے ذریعے کہلوا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے گا, اللہ تعالیٰ کو سہارا عطا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دے گا. اس طرح کے جملے کسی خاتون کے ذریعے کسی بیوہ کو پہنچا دے بندہ, کوئی حرج کی بات نہیں جس کا ارادہ ہو. لیکن ولا تعظم عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا, اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرنا یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے. عدت کے دوران میں نکاح نہیں ہو سکتا بیوہ سے تمہارا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَذَرُوا, اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, لہذا اس سے ڈرتے رہو. ایک ضمنی نقطہ اور سمجھ لیں, یہ بیوہ کے بارے میں ہے جو عدت گزار رہی ہے, عدت کے دوران میں اشارے کے نام میں پیغام پہنچ گیا بس, لیکن ابھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے ایک یا دو کی حد تک اور وہ ابھی عدت میں ہے, وہاں تو اشارے میں بھی پیغام نہیں جائے گا. کیوں؟ ابھی کس کا حق ہے؟ اس کے شوہر کا, کہ وہ رجوع کر سکتا ہے ایک یا دو کی حد تک. اب یہ ذرا گہرا نقطہ ہے, لائٹر سائڈ میں ایک بات درج کر دیتا ہوں. جن کو ابھی سمجھ میں آ گیا ان کا بھلا, اور جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن تو پورا سال ہم نے پڑھنا ہے, قرآن ہر سال ہم نے سمجھنا ہے. انشاءاللہ بہت سی باتیں بعد میں بھی سمجھ میں آئیں گی, مجھے بھی کچھ باتیں دیر سے سمجھ میں آئیں, کچھ وقت لگ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَذَرُوا, اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, لہذا اس سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. اللہ اکبر. ہم زمین و آسمان کی سیر قرآن پاک میں کرتے ہیں, کائنات کی باتیں قرآن کر رہا ہے, اب ہمارے گھروں کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ, بیویوں کی بات کر رہا ہے, بچوں کی بات کر رہا ہے, دودھ پیتے بچے کی بات کر رہا ہے. یہ کیا پیارا قرآن ہے. بندہ پڑھتا جائے بندہ تھکتا نہیں ہے اگر توجہ رہے. ہاں تھوڑی بہت نیند اونگ آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن بندہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کے کلام کی یہ جو ترتیب ہے بہت ہی پیاری. اگلا رکوع بھی انہی موضوعات پر چل رہا ہے, اور یہاں پھر اب مہر کا ذکر بھی کچھ آئے گا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو. ما لم تمسوهن, جن کو تم نے ابھی چھوا ہی نہیں. او تفریدو لہن فریدا, اور تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا. ومتعوهن, اور ان کو کچھ خرچہ دو. اللہ اکبر. نکاح ہوا, چھوا نہیں مراد, رخصتی کا موقع پیش نہیں آیا اور طلاق دے دی. اول تو بڑی گھٹیا بات ہے, بہت ہی بری بات ہے, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی جینوئنلی مسئلہ پیش آ گیا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر تم نے چھوا نہیں یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہے تو ٹھیک, ان کو کچھ خرچہ دے دو. آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی لیگل آبلیگیشن تو ہے نہیں, مہر تو مقرر نہیں کیا تھا. مہر مقرر تو بات آگے آ جائے گی, لیکن اللہ فرما رہا ہے ومتعوهن, ان کو کچھ خرچہ دو. فقہا نے لکھا کم سے کم ایک جوڑا دے دو. ہم لوگ ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں اور اللہ کے کلام کو پڑھیں. طلاق ناخوشگوار مسئلہ, اور ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی, ملاب بھی نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں نہ, اگر مہر مقرر نہیں تو کچھ مسئلہ نہیں, کچھ لے دینا ابلیگیٹری نہیں, لازمی نہیں. ومتعوهن, اور ان کو کچھ خرچہ دو, کوئی جوڑا کوئی تحفہ دو. یہ اتنا پیارا دین ہے خدا کی قسم, اتنے کڑوے گھوٹ کے موقع پر, اتنے ناخوشگوار موقع پر اتنی حسین تعلیم. تو جب یہ لباس جڑا ہوا ہوگا, یہ تعلق موجود ہوگا, تو اس کے دوران کی تعلیمات کتنی پیاری ہوں گی اللہ کے دین کی، اندازہ کریں، قربان جائیے اللہ کے کلام اور اس کے دین کی تعلیم پر. علی الموسیع قدرہ وعلی المقتری قدرہ، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے. اگر برانڈڈ پہنتے ہو تو برانڈڈ جوڑا دینا، یہ نہیں کہ پرانا اٹھا کے دے دو جی، اور تحفہ 15-20 ہزار کچھ لوگوں لے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو 100-50 روپے ہاتھ میں نہ تھمانا، ذرا اچھا سا تحفہ دے دینا. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے. متاع بالمعروف، یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا، حقا علی المحسنین، احسان حسن کے ساتھ عمل کرنے والوں پر لازم ہے، نیک لوگوں پر. اللہ اکبر، بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں وقت لے رہا ہوں اس مقام پر بھی آپ لوگوں کا. آج ہم کتنا دور ہیں اللہ کے کلام سے، خدا کی قسم کتنا ہم یعنی ڈپرائیوڈ آف بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، کتنے محروم ہو گئے آج ہم لوگ. اتنا پیارا قرآن ہمارے پاس، اور ہمارے گھروں کی حالتیں کیا ہے آج؟ عدالتوں میں دھڑا دھڑ جو ہے خلا طلاق کے مسئلے، مفتیان کرام کے بعد دھڑا دھڑ طلاق کے مسئلے، اور اللہ اس قدر خوشگوار ناخوشگوار معاملے پر اس قدر پیاری تعلیم دے رہے. تو عام حالات میں اس دین کی تعلیم کتنی پیاری ہوگی. دین سیکھیں، گھر والوں کو سکھائیں، گھر والوں کو دین کی مجلسوں میں لائیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر بہتر ہوں گے انشاءاللہ. متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان سے خلوت کی ہو، یعنی تم نے طلاق دی اور تعلق قائم نہیں ہوا، وہی بات کہ رخصتی کا معاملہ نہ ہوا کہ تعلق قائم ہو پاتا. وقد فرد تم لہن فریدتن، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے. فنصف ما فرد تم، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے. اگر رخصتی سے پہلے طلاق دی اور مہر مقرر نہیں تھا تو بات آ گئی جوڑا وغیرہ دے دو، اور مہر مقرر تھا کتنے دو؟ آدھا دو. الا ان یعفون او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں. وہ بیوی کہے بھائی نہیں لیتی میں، تو ٹھیک ہے وہ اپنی فری ول سے معاف کر سکتی ہے. آگے سنیں عجیب بات، او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ شوہر معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں، طلاق کون دے سکتا ہے؟ شوہر. بیوی مانگ سکتی ہے خلا، تو وہ شوہر معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وہ انت عفو اقرب للتقوى، اور اے شوہرو تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے بہت قریب ہے. شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ ہاں بولیے، پورا دے دے. یہاں تو کھینچتے ہیں، روکتے ہیں، لسٹیں نکل آتی ہیں، مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے تم ہی معاف کر دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، پورا ہی دے دو. اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن ہے بھائی. اور روزے کا حاصل تقوی، اور رمضان میں تقوی پیدا کرو تو 11 مہینے تقوی نظر بھی تو آئے، احسان کی رویش، عمدگی کے ساتھ عمل، عمدہ کردار نظر تو آئے. اللہ یہ کردار، یہ عمدہ کردار ہمیں عطا فرمائے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اللہ اکبر، خدا کی قسم ایک ایک جملے پر آپ غور کریں قرآن کے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس کے معاملے میں احسان کا برتاؤ کرنا نہ بھولو. احسان تو پوری زندگی مطلوب ہے، حسن کے ساتھ عمل، اتنے کڑوے معاملات میں بھی اللہ کہتے احسان کرنا مت بھولو. معاملے کو پائے تکمیل کو بھی پہنچا رہے ہو تو حسن کے ساتھ پہنچانا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. دو باتیں مہر کے بارے میں، اور ایک عام معاملہ ہوتا ہے، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، تعلق قائم ہوا، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ، تو مہر تو پورا پورا دینا پڑے گا. اور چوتھا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر کہیں کسی خاتون کا مہر طے نہ ہو سکا تھا اور اب دینے کا معاملہ آئے گا تو کون سا مہر قرار پائے گا؟ اس کو کہتے ہیں مہر مثل، میم تھا لام. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ اس خاتون کے خاندان میں اس کی بہن وغیرہ، کزنس وغیرہ، جو عام طور پر مہر چلتا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا. یہ مسائل بھی آپ مزید تفاصیل میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہم چوتھا رکوع اس وقت پڑھ رہے ہیں 4 میں سے، 28, 29, 30 اور اب یہ 31واں. گھر کی باتیں بہت ساری ہو گئی نا، تو آدمی گھروں میں کھو جاتا ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ واپس لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے کلام کی پوزیشن دیکھیں، یعنی پلیسمنٹ آف آیات دیکھیں، سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. یہ گھر گھر کے معاملات پہ کہ اللہ کو بھول نہ جانا، हाँ घर बड़ा अच्छा बना लिया और बड़ी अच्छी फैसिलिटी भी कर दी और बड़ा रेनोवेशन भी हो गया और बड़ी फैसिलिटीज भी आ गई, मामला भी बड़े सेटल चल रहे, अल्लाह को भूल ना जाना। अस्तग़फिरुल्लाह, हाफिज़ु अला सलावाती, नमाजों की हिफाजत करो, वक्त पर अदा करना, पाबंदी से अदा करना, हमेशा अदा करना, आदाब के साथ अदा करना, खुशू खुजू के साथ अदा करना, तवज्जो के साथ अदा करना, समझ समझ कर अदा करना, ये सब नमाज की हिफाजत है। बस सलातुल वुस्ता और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, एक मुराद वुस्ता बेहतरीन नमाज, हर नमाज बेहतरीन अंदाज से अदा करो। एक रिवायत हदीस की रोशनी में वुस्ता से मुराद दरमियानी नमाज, असर की नमाज, अगर फजर से शुरू करें तो दरमियान में कौन सी आएगी, असर। एक और राय भी है, रात पहले आती है दिन बाद में आता है ना, तो रात से शुरू करें तो मगरिब और ईशा, तो दरमियान की कौन सी होगी, फजर की। और मुश्किल कौन सी है भाई, फजर की। हमसे कब प्यार है, हां नींद तुम्हें प्यारी है ना, किस कदर शाप तुम पर सुबह की बेदारी है। अल्लाह हमें सारी जिंदगी तमाम नमाजों की हिफाजत की तौफीक दे। अक्सर मुफस्सरीन ने असर की नमाज करार दिया, वो भी सराकों पर और अहादीस में से एक रिवायत भी है। और नंबर दो, बेहतरीन नमाज की हिफाजत करो, और एक मुराद बाज लोगों ने फजर भी ली है। वकूमु लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करते हुए खड़े रहा करो। तो एक तो घरों में रहकर अल्लाह को ना भूलो, एक, और नमाजों का एहतमाम होगा तो अल्लाह याद रहेगा, हर चंद घंटों बाद अल्लाह याद आएगा। गड़बड़ करके आया हूंगा, मालिकी यौमिद दीन कहते हुए शर्म आएगी कि अल्लाह को जवाब देना है, इय्याका नअबुदू कहते हुए शर्म आएगी कि अल्लाह की इबादत करनी थी, घर में क्या करके आया हूं, गड़बड़। बीवी भी नमाज में खड़ी होगी, मैंने जबान दराज की थी शोहर के सामने, मैंने बड़ा गलत कर दिया, उसको भी एहसास हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा इंशाल्लाह, माफी तलाफी हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह का जिक्र। आगे फरमाया, फइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, फिर अगर तुम्हें खौफ हो दुश्मन का तो चलते चलते ये सवारी पर नमाज अदा कर लो। इसको सलातुल खौफ भी कहते हैं, जंग की कैफियत का मामला आ गया, दुश्मन का कोई अंदेशा है तो जैसे मुमकिन हो चलते चलते सवारी पर जो मुमकिन हो नमाज अदा कर लो। फइदा अमिन तुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून, फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो अल्लाह को याद करो उस तरीके से जो उसने तुम्हें सिखाया है, जो तुम नहीं जानते थे। अमन की हालत हो तो पूरे आदाब के साथ नमाज अदा होगी। जंग का मैदान सजेगा, दुश्मन को कोई खौफ होगा, कोई इमरजेंसी की कैफियत आ जाएगी, तो जैसे मुमकिन हो अदा कर लेना। जैसे आज फलस्तीन के भाई और बहनें और बच्चे मुश्किलात में, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, वो तरावी भी अदा कर रहे हैं, वो तरावी भी अदा कर रहे हैं, वो अपने घरों के तबाहशुदा मलबे पर बैठकर रोजा भी इफ्तार कर रहे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी नुसरत का मामला फरमाए। तो हंगामी हालात का मामला मुख्तलिफ, हालत अमन हो तो पूरे आदाब के साथ ऐसे नमाज अदा करो जैसे तुम्हें अल्लाह ने सिखाया, जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह ने कैसे सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हुज़ूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे अदा करो जैसे मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। हुज़ूर ने हमें तालीम अता फरमाई नमाज के बारे में, मा लम तकूनू तअलमून, जो तुम नहीं जानते थे। अब अगला एक और हुक्म है, मगर ये मनसूख समझा जाएगा, अभी दलील इसकी देते हैं आपको इंशाअल्लाह। और ये जो मैंने कहा ना दलील दे दे, तो यह मैं नहीं दे रहा हूं दलील, कुरान पाक में दलील मौजूद है, और हमारे असातिज़ा, हमारे असलाफ, बुजुर्ग उम्मत के मुफस्सिरीन, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए कि उन्होंने उम्मत के लिए आसानी फरमाई, ये सारी बातें मुरतब करके हमारे सामने पेश कर दी, हम तो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको, बस अल्लाह की तौफीक से। फरमाया, वल्लज़ीना यतवफ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन, और जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और पीछे छोड़ जाएं बीवियां, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, उन्हें चाहिए कि अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर जाएं, मताअन इलल हौली गैर इख़राज, एक साल तक खर्चा देने की और उन्हें घर से न निकालने की। फइन खरजना फला जुनाह अलैकुम फीमा फअलन फी अनफुसिहिन मिन मारूफ, फिर अगर वो खुद चली जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं उसमें जो कुछ वो अपने बारे में करें मारूफ तरीके के मुताबिक। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह बहुत गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। बताया जा रहा है कि तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां पीछे छोड़ जाएं तो ये वसीयत कर जाएं कि एक साल तक इसी घर में इनको रखा जाए और ना नफका यानी खर्चा इनको दिया जाए। हाँ वो बेवा खवातीन खुद निकलना चाहें तो कोई हरज की बात नहीं, वो जो चाहें फैसला अपने हक में करें, मगर ये अब मनसूख क्यों है, इसलिए कि नंबर एक, बेवा औरत की इद्दत मुकरर हो गई, आयत नंबर 234 में हमने पढ़ा इद्दत है बेवा की 4 महीने 10 दिन। नंबर दो, ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، یہ بھی قرآن پاک نے حصے مقرر کر دیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ تفصیل آ گئی ہے. تو یہ جو آیت جس کا ہم نے ابھی ترجمہ کیا یہ منسوخ شمار ہوگی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق کچھ خرچ دینا حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر لازم ہے. وہ جو بات آئی تھی کہ اگر مہر مقرر نہیں اور طلاق سے پہلے رخصتی سے پہلے طلاق تو کچھ دے دیا جائے، یہ عموم کے اعتبار سے بھی بات آ رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق وہ خرچ دینا چاہیے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. البتہ یہ جو طلاق کی عدت ہے نا، یہ عدت تک کے اخراجات کا معاملہ ایک تو وہ بات ہے، اور یہ دوسری بات کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو جوڑا وغیرہ دینا ہوگا. یہ جو بات میں نے کہی کہ عدت تک کے اخراجات کا معاملہ ہے، اگر ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی، پوری زندگی کا معاملہ نہیں ہے. بھارت میں ایک کیس میں وہاں کی عدالت نے کوئی اس طرح کا آرڈر مسلمانوں کے لیے دیا، تو وہاں کے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا، اور پھر راجیو گاندھی کے دور میں طے ہو گیا کہ مسلمانوں کے پرسنل لاز میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے. آج مودی جو کچھ کر رہا ہے وہ تو انتہا کا معاملہ ہو گیا. وہاں ہندوستان میں مسلمان کھڑے ہو گئے تھے، پاکستان میں ایوب کے دور کے اندر اور بعد میں اور آئینی قوانین کے اندر خلاف شریعت معاملات شامل کیے گئے، اور ہمارے یہاں کو بہت زیادہ اس پر زوردار تحریک نہیں کھڑی ہوئی. تو یہ اس طرح کی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. تو یہ طے کر یہ سمجھ لیجئے کہ ہاں دینا ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو جس کو طلاق دی ہے، مگر وہ مدت جو ہے طلاق کی اس حد تک اس کے ذمے اخراجات، اور اگر اس نے طلاق دی تھی جو ہے اس کو رخصتی سے پہلے، تو وہ مہر بھی دینے کا معاملہ نہیں ہے، الا کہ طے ہو تو آدھا دینا پڑے گا. وہ باتیں ہم پڑھ کر آ چکے. حاصل کلام کیا ہے؟ ان سارے ناخوشگوار معاملات میں یہ بہترین تعلیم ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور سمجھنے کا حاصل اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے وقت آپ کا بہت لیا ہے اور لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان راتوں میں بیٹھے ہی سینے کے وقت قرآن پاک کے ساتھ بسر ہو، نہ پی ایس ایل کے میچز میں، نہ آن لائن آرڈر پلیس، نہ رمضان کی راتیں قرآن کریم کے ساتھ بسر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ گھر کے بارے میں بڑی اہم ہدایات اور بھی آئیں گی، سورہ نساء میں آئیں گی انشاءاللہ، سورہ نور میں آئیں گی کچھ ہدایات، سورہ احزاب میں آئیں گی کچھ ہدایات، پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اگلے جو دو رکو آ رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل، اور ایک تذکرہ مختصر ایک تفصیلاً واقعہ آئے گا. اور کنیکشن کیا بن رہا ہے؟ سورۃ البقرہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو رہی، اور سن 2 ہجری میں ماہ رمضان 17 رمضان کو بدر کا میدان سجا ہے. بدر کے میدان کے سجنے سے متصل پہلے اللہ ہدایات عطا فرما رہا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کر کے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، قتال فی سبیل اللہ اور آگے حق و باطل کا معرکہ سجے گا بدر کا، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو اب قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ آئے گا. ارشاد ہوا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں تھے. فقال لهم اللہ موتو، فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اس اللہ نے انہیں زندہ فرمایا. ایک رائے ہے کہ ان لوگوں کو قتال کا حکم دیا گیا، یہ بھاگنے لگے، اللہ نے موت طاری کر دی اور دوبارہ زندگی دی. اور دوبارہ زندگی دیے جانے والے واقعات البقرہ میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، گائے والا واقعہ بھی. تو یہ اس کو ان کے الفاظ پر ہی لیا جائے کہ اللہ نے زندگی دوبارہ ان کو عطا فرمائی کہ تم اگر قتال سے فرار اختیار کرو گے تو زندہ نہیں رہو گے، موت تب بھی آ جائے گی. اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ قتال کی راہ میں نکلوں گا تو موت آ ہی جائے گی، تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ان کے الفاظ سنے. جو سمجھتا ہے کہ قتال کی راہ میں نکلے گا اور مر ہی جائے گا، آئے خالد کو دیکھے، خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں،
نیزوں کے زخم موجود ہیں مگر خالد کو بستر پر موت آ رہی ہے. اللہ اکبر. مسیف من سیوف اللہ ہے, اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار. سمجھایا جا رہا ہے ہم کو. وہم الوف حضر الموت, موت کے ڈر سے وہ نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا. ان اللہ لذو فضل على الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ولكن اكثر الناس لا يشكرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا في سبيل الله, اور اللہ کی راہ میں قتال کرو. واعلموا ان الله سميع عليم, اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ قتال کا تذکرہ آ گیا, اب انفاق کا بیان آ رہا ہے, خرچ کرنا راہ خدا میں. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. فيضاعفه له اضعافا كثيره, تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے. قرض حسن کی اصطلاح ہمارے یہاں, کبھی ماضی میں بینکس نے اسٹوڈینٹس کو لون دی تھی, چلو بیٹا 25,000 دے دو, 25 واپس کر دینا. ہم بھی کسی کو دیتے, لو بھائی جب سہولت ہو واپس کر دینا. تو یہ ہمارے یہاں قرض حسن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے یہاں قرض حسن یہ خاص اصطلاح ہے. انفاق ایک مین اصطلاح ہے, انفاق خرچ کرنا. انفاق میں ایک کیٹیگری صدقہ ہے, صدقہ, اور زکوٰۃ فرض صدقہ ہے. عجیب لفظ. سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے زکوٰۃ کا بیان, لفظ صدقات کا آیا. تو زکوٰۃ اکثر بندوں کی حاجات کے لیے, اور زکوٰۃ فرض صدقہ ہے. صدقہ فطر بعض فقہا کہ وہ واجب کے درجے میں, اور عام جو ہم خرچ کرتے وہ صدقات نافلہ ہیں, ڈونیشنز ہیں, چیریٹی ہے, اور اس طرح کے امور تمام کے تمام. تو ایک ہے انفاق کی کیٹیگری صدقہ, ایک انفاق کی کیٹیگری صدقہ, اس کی جمع صدقات ہے, اور دوسری کیٹیگری ہے قرض حسن. قرض حسن ہے عام طور پر اللہ کے دین کے لیے, قرض حسن ہے عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے, اس کے دین کی دعوت کے لیے, اس کے دین کی اقامت کے لیے, اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے. توجہ کیجئے گا. تو انفاق کا تقاضا بار بار, اور جب مال کا انفاق اس کا تقاضا ہو تو ایک کیٹیگری صدقہ اکثر بندوں کی حاجات کے لیے, اور ایک کیٹیگری قرض حسن اکثر وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس کے دین کی دعوت اور اس کے دین کی اقامت کے لیے. فرمایا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. قرض بڑا پیارا لفظ ہے اس مقام پر, ویسے قرض کوئی پسندیدہ بات نہیں. اس مقام پر پسندیدہ کیوں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے نا. اللہ کہتے ہیں میری راہ میں لگاؤ, میرے ذمے قرض ہے. اللہ اکبر, میں لوٹاؤں گا. اللہ کی شان کریمی, دیا تو اس نے ہے, ہمارا کیا کمال, نہیں میں لوٹاؤں گا. اور حسن کیا ہے, حلال سے ہونا چاہیے, اچھا صاف ستھرا, اور نیت بھی صاف ہونی چاہیے, دکھاوے گی نہیں. تو اللہ کی راہ میں تم دو گے, اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ کرم پر میں لوٹاؤں گا. کتنا دوں گا, وہ آیت 269 میں آئے گا, 700 گنا, 700 times, and sky is the limit, اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا. تو قرض حسن بڑی قیمتی اصطلاح ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب اگلا واقعہ آ رہا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 صدیوں کے بعد کا معاملہ کم و بیش. سموئیل نبی, سیمویل انگلش میں ہم کہیں گے, سموئیل نبی کا دور ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب یوشع بن نون کے دور میں ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ اختیار ملا تھا. البتہ مرکزی حکومت نہیں بنائی تھی, ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. بعد میں دنیا پرستی آ گئی, بڑی ذلت میں گئے, رسوائی کے اندر گئے. اب سموئیل نبی کا دور ہے, ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے گزارش کی کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں, مراد سپہ سالار والی ذمہ داری مثلاً, تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اور ایک خطہ میں ملے تو ہم دین پر عمل کریں گے. تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آ رہا ہے. اور تالوت اور جالوت, یہ نام مشہور ہے نا, تالوت نے ایک آدمی ہے, جالوت جو ہے وہ کفار مشرکین کا سردار ہے, اور وہ قتل ہوگا جالوت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ جو مشہور واقعہ ہم نے سن رکھا ہے, اب وہ بات آ رہی ہے. اور یہ صحابہ کرام کو ذہناً قلباً عملاً تیار کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کے لیے بھی. فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو, جب انہوں نے اذ قالوا لنبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں,
یہاں بادشاہ سے مراد سپہ سالار کا ہونا. کیوں؟ جب نبی خود موجود ہیں تو ان سے بڑا تو مرتبہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو سپہ سالار اور امیر یہ ذمہ دار کے معنی میں آپ کہہ لیجئے. تو انہوں نے کہا اپنے نبی علیہ السلام سموئیل نبی ہیں کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ کو تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کریں. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو. قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں قتال نہ کریں. وقت اخرجنا من ديارنا وابنائنا. جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے منہ موڑ لیا. والله عليم بالظالمين. اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یہ سنایا جا رہا ہے واقعہ بنی اسرائیل کا اور نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے. تم بھی گھر بار سے نکالے گئے ہو نا, اب قتال کا تقاضا آ رہا ہے, تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح چلے نہ جانا, اس کو چھوڑ کر فرار اختیار نہ کرنا. یہ پس منظر ذہن میں رہے. وقال لهم نبيهم. اور انہیں ان کے نبی علیہ السلام نے بتایا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا. بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. قالوا انا يكون له الملك. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے. قالوا انا يكون له الملك علينا. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ السَّعَةَ مِنَ الْمَالِ. اور اسے مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی. یہ ہے دنیا پرست لوگ, بھائی اس کے پاس مال بھی نہیں ہے, جائیداد بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ دنیا پرست کیا سمجھتے ہیں؟ منصب ہو تو مالدار آدمی کے پاس ہونا چاہیے, مال ہو, جائیداد ہو, دولت کے ڈھیر ہو تو اس کو منصب ملنا چاہیے. یہ ہے دنیا پرستی کی نگاہ, یہ وہ ایک آگ مادہ پرستی والی سوچ والی. فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر فضیلت دے کر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے. یہ ہے اصل بات, اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا جسم بھی دیا ہے. تو فضیلت علم کی ہے, دولت کی نہیں ہے. سیدنا علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ, فرمائیے علی کہ علم فضیلت والا ہے یا دولت فضیلت والی ہے؟ فرمایا علم فضیلت والا ہے. دولت قارون اور فرعون کو بھی ملی, علم پیغمبروں کو ملا. دولت والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں, علم والوں کے دوست بہت ہوتے ہیں. دولت تکبر سکھاتی ہے, علم حلم اور عاجزی سکھاتا ہے. دولت خرچ کرو کم ہو جاتی ہے, علم خرچ کرو بڑھ جاتا ہے. تم چلے جاؤ گے دولت پڑی رہ جائے گی, مگر تم چلے جاؤ گے علم تمہارے ساتھ اس معنی میں جائے گا کہ ایمان اور عمل کا نور اس علم کے نتیجے میں تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. تو دولت نہیں علم زیادہ افضل ہے. یہاں جناب سموئیل نبی بھی کہہ رہے ہیں وزادہ بسطا فی العلم والجسم. اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم. اور ان کے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت. اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. فیہ سکینت من ربکم. جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے. وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے تھے. تحملہ الملائکہ. اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے. ایک برکت والا صندوق ان کے پاس تھا, تابوت جس کو کہا گیا, اور اس میں عصا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا, کہا گیا الواح جن پر لکھی ہوئی تورات عطا ہوئی وہ بھی تھی, اور بڑے تبرکات تھے. اور وہ آس پاس کے دشمنوں سے جب ان کی جنگیں ہوتی تو وہ لے کر چلے گئے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جناب تالوت کی اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا, فرشتے لے آئیں گے. ایسا ہوا پھر کہ اس قوم جو کہ دشمن تھی ان میں طاعون وغیرہ کی وبائیں پھیل گئی, اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہم اٹھا کر لائے تھے ان کا صندوق متبرک، اس کی وجہ سے معاملہ، انہوں نے بیل گاڑی پر ہانک کر بیلوں کو چڑھا دیا اور ادھر فرشتے اس کو ہانک کر ادھر لے کر آ گئے، یہ تابوت سکینہ. آج یہود کہتے ہیں یہ مسجد اقصی کے نیچے ہے اور اقصی کو شہید کرنا ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے اس کی، اور تھرڈ ٹیمپل انہوں نے تعمیر کرنا ہے. اور جیسے آپ کو مجھے کعبے کو دیکھ کر، مسجد نبوی کو دیکھ کر، روضہ رسول کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سکون ملتا ہے، ان کا یقیدہ ہے کہ ہمیں اس سے سکون اور برکت ملے گی. یہ ہے پس منظر، ذہن میں رکھیے. تو بہرحال یہ آ جائے گا تابوت، تو یہ علامت ہے کہ جناب تالوت کا مقرر کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب تالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے، یہ تالوت نیک بادشاہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آگے جالوت کا ذکر الگ آئے گا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا کہ بے شک اللہ تم ایک نہر سے آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا تو بے شک وہی میرا ساتھی ہے. الا من اغترف غرفة بیدی، سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے لے تھوڑا سا. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے سیر ہو کر پیا. اب یہ کیونکہ سپہ سالار ہیں، اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، تو ہر کمانڈر ان چیف، فوج کا سربراہ، وہ اپنی فوج کے ڈسپلن کو چیک کرتا ہے، مورال کو چیک کرتا ہے، حکم مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو وہ لسن اینڈ اوبے کی ڈسپلن کو چیک کرتا ہے. راستے میں نہر آ گئی کا کوئی پانی نہ پیے، اس سے جو پانی پی لے گا سیر ہو کر میرا نہیں. کوئی تھوڑا سا پی لے چلو بھر چلو ٹھیک، لیکن اکثر نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی. پانی تو بڑی ہمارے لیے آب حیات جسے کہتے ہیں، زندگی کا منبع ہے، زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے، مگر جب پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. فلما جاوزہ ہو والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ تالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہو گئے. قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی. وہ پانی جس سے تھکن دور ہوتی، جس سے انرجی بحال ہو جاتی ہے، وہ پانی امیر کی نافرمانی میں پیا تو ہمت جواب دے گئی، بھائی ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں. یہ ہے امیر کی اطاعت کی اہمیت. جو لوگ دینی اجتماعیتوں میں جڑے ہیں اور جہاں امیر اور مامور کا رشتہ ہے، اچھی طرح سمجھے اس بات کو. اگر امیر کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو اللہ ہمتیں جواب دینے کی طرف لے جاتا ہے، لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور ان میں حوصلہ نہ رہا جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، معاف کیجیے گا، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر. یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہت اہم بات، جنہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی، فرما برداری کی روش پہ رہے، ان کی زبان پر کیا ہے، کئی بار ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر. اور بدر میں بھی کیا ہوا، 313 اللہ کے اطاعت گزار، اپنے امیر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اطاعت گزار، اللہ نے 313 کو 1000 کفار کے لشکر پر فتح اس دن عطا فرمائی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے اس وقت کے آرمی چیف حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور میں نے خطاب جمعہ میں اس بات کی تحسین بھی کی ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں قرآن حکیم کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، بہت پسندیدہ بات ہے. اور اس آیت کا حوالہ بھی آتا ہے، ہماری دلی خواہش ہے آج مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے مسلمان حکمران کھڑے ہوں اور مسلمان افواج کھڑی ہوں اللہ پر توکل کر کے، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے مقتدر طبقات کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے، قالوا، تو عرض کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ بندہ مومن میدان میں کھڑا ہوتا ہے، تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اپنی قوت بازو پر اعتماد نہیں، مسبب الاسباب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی کھڑا ہے، اللہ سے صبر کی التجا کر رہا ہے اور اللہ سے ثابت قدمی کی التجا کر رہا ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے ان کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ نو عمر تھے، نوجوان تھے، ایک رائے کہ اپنے والد کی خدمت میں تھے، اس معاملے کا پتہ چلا تو ابا سے اجازت لے کر آئے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت وہاں پر جناب طالوت ہیں، ذمہ داری ان کے پاس ہے، وہ بادشاہ ہیں، سپہ سالار ہیں، انہوں نے اجازت دی۔ تو یہ ایک رسی گوپیا کہتے ہیں پرانی اردو میں، رسی میں پتھر باندھ کر یہ گھماتے تھے، اپنے جانوروں کو چراتے تھے، کوئی بھیڑیا وغیرہ حملہ کرتا پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیتے تھے، ایک رسی کے اندر وہ پتھر انہوں نے لکھ کر گھمایا ہے، اور جالوت پورا وہ غرق آہن تھا، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ پتھر انہوں نے مارا اور اس کی آنکھ کے پار ہوا اور جالوت قتل ہوا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین ضرور فساد سے برباد ہو جائے۔ ولكن الله ذو فضل على العالمين، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام بعد میں اللہ کے نبی بھی قرار پائے، ان کو اللہ نے بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ جناب طالوت نے اپنی بیٹی جناب داؤد علیہ السلام کے نکاح میں بھی دی، یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا۔ اور یہ گولڈن پیریڈ ہے، جناب طالوت، پھر داؤد علیہ السلام، اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، یہ گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ یہاں اللہ نے فرمایا اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو زمین میں ضرور فساد مچتا اور زمین برباد ہو جاتی۔ ہر فرعون کے لیے اللہ کسی موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے نا، یہ تو مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ ہر ظالم کے لیے اللہ کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ قتال کا بھی مقصد کیا ہے؟ ظلم کو روکنا۔ آج اسرائیل کے ظالموں کو روکنے کے لیے صرف دعا جو کہ کرنی ہے مگر کافی نہیں، صرف نعرے احتجاج ضروری ہے مگر کافی نہیں، صرف بیانات ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے، صرف سوشل بائیکاٹ یا اکنامک بائیکاٹ کافی نہیں ہے مگر کرنا چاہیے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو لاتیں مارنا پڑتی۔ اس اسرائیل کا اصل علاج ایٹمی پاکستان ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگوں کو بھی پتا ہے، اور او آئی سی کے چارٹر میں لکھا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی، اقصا کی آزادی کے لیے اخلاقی، مالی، سفارتی مدد سے آگے بڑھ کر عسکری بھی ان کی مدد کی جائے، یہ او آئی سی کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو قتال کا ایک بڑا مقصد ظلم کو دفع کرنا، ظلم کو روکنا، اور مظلوموں کی داد رسی کرنا ہے۔ یہ امت کے حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ قتال فرض ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں فتاوی بھی مفتیان کرام کی طرف سے موجود ہے، اللہ غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنے کی مسلمان حکمرانوں اور افواج کو توفیق عطا فرمائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے، چند آیات مزید انشاءاللہ، بلکہ ایک ہی آیت مزید انشاءاللہ مطالعے کے اعتبار سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی۔ رسولوں میں فضیلت ثابت ہے، اور افضل ترین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر تفریق ثابت نہیں ہے, کسی ایک کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے, فضیلت ثابت ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا, موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام ہوا. ورفع بعضهم درجات, اور ان میں سے بعض کے درجات, ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا اللہ نے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانی عطا کی. وایدناہ بروح القدس, اور ہم نے ان کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا, ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات, تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. ولیکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر, تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما قتتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک حساس نقطہ سمجھ لیں, بعد میں جو لوگ آئے وہ آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا, حالانکہ وہ نشانیاں بھی آ گئیں اور ان میں اختلاف بھی ہوا اور لوگوں نے جنگیں بھی کی. ولیکن اختلفوا, انہوں نے اختلاف بھی کیا, کچھ ایمان لائے کچھ نے کفر کیا. یہ الفاظ بتا رہے اللہ نے اختیار دیا بندوں کو, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. اور اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن نہیں, اللہ نے جبر نہیں کیا, جو چاہے کرے, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے اپنی مشیت سے اختیار دیا ہے, چاہو ایمان لاؤ چاہو کفر کرو. کیوں؟ زندگی امتحان ہے, اور امتحان تبھی ہوگا جب لوگوں کو فری ویل دی جائے, جو چاہو سو کرو. ہاں, بندہ ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے اسے, بندہ کفر کرتا ہے تو اللہ نے چھوڑ دیا جو چاہو سو کرو, مگر اللہ کفر پر راضی نہیں ہے, نافرمانی پر راضی نہیں ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے آزمائش کے لیے بندوں کو بھیجا اور اسی کے مطابق الجواب دی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.